إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اس سے پہلے کہ ہم جو مواد ہمارا ہو چکا ہے اس کا اعادہ اس کا ریویژن کریں, کچھ بھائیوں کے سلسلے میں سوالات ہیں. یہ جو پچھلے کورس میں ہمارے سارے حدیث اور فقہ سے متعلق باتیں آئی تھیں, سارے معاملات ہم نے دیکھے تھے, تو کچھ سوالات اس سلسلے میں ہم اس کو پہلے دیکھ لیتے ہیں تاکہ کسی کا شبہ ہو تو اسی میں دور ہو جائے. اس میں سوال ہے کہ کیا صرف فقہ ماننا چاہیے حدیث نہیں؟ میرے علم میں مسلمانوں سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے کہ فقہ ماننا چاہیے اور حدیث نہیں. فقہ اور حدیث میں فرق کیا ہے؟ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول, فعل اور آپ کی تقریر, جو آپ نے کہا, جو آپ نے کیا اور جو آپ کے سامنے عمل کیا گیا, لیکن آپ نے اس پر سکوت اختیار کیا, آپ نے اس کا رد نہیں کیا, انکار نہیں کیا. اور فقہ کیا ہے؟ فقہ قرآن و سنت کی گہری سمجھ کو کہتے ہیں. تو ہم صرف الفاظ کو نہیں مانتے ہیں بلکہ الفاظ کے ساتھ ساتھ ان سے واضح ہونے والی بات کو بھی مانتے ہیں. تو امت میں جتنے بھی سمجھدار لوگ ہیں وہ حدیث کو بھی مانتے ہیں اور فقہ کو بھی مانتے ہیں. جتنے بھی اہل علم گزرے ہیں ان میں سے کسی نے بھی نہ حدیث کا انکار کیا ہے نہ فقہ کا انکار کیا ہے. ہو سکتا ہے کوئی جہالت میں دونوں میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرے, لیکن جو واقعی دین کا علم رکھتا ہے وہ نہ حدیث کا انکار کرے گا نہ فقہ کا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے, من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین, اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں فقہ عطا فرماتا ہے, یعنی دین کی گہری سمجھ اس کو دیتا ہے. تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقہ کے سلسلے میں بتایا کہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت سے. اسی کے ساتھ حدیث, آپ نے فرمایا نظر اللہ امرئن سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه غيره, کہ اللہ تعالیٰ سرسبز و شاداب رکھے, خوش رکھے, تر و تازہ رکھے اس انسان کو جو ہم سے کوئی حدیث سنے, اسے محفوظ رکھے اور جوں کا توں دوسرے تک پہنچا دے. تو حدیث کا سن کر اس کو محفوظ رکھ کے دوسروں تک پہنچانا, خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عمل کرنے والے کو, ان تین کام کرنے والوں کو آپ نے دعا دی ہے. کیونکہ آپ نے آگے فرمایا فرب حامل فقہ لیس بفقیہ, اس لیے کہ بہت سے فقہ کی بات کے, حکمت کی بات کے, سوجھ بوجھ کی بات کے حامل خود فقیہ نہیں ہوتے ہیں, گہری سمجھ رکھنے والے نہیں ہوتے ہیں. اس کو بات تو یاد ہے لیکن پوری طرح سے سمجھی نہیں, یا اس میں سے وہ زیادہ باتیں اخذ نہیں کر سکتا ہے. ورب حامل فقہ الى من هو افقه منه, کہ بہت سارے فقہ کی بات کے لے جانے والے ایسے آدمی تک اس کو پہنچا دیتے ہیں جو ان سے زیادہ اس کو سمجھنے والے ہوتے ہیں. تو حدیث سے ہم کو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ہم کو نہ فقہ کی تردید ملتی ہے نہ حدیث کی تردید ملتی ہے. لہذا اہل علم کسی بھی دور میں دونوں میں سے کسی کا بھی انکار نہیں کرتے رہے, یہ ہو سکتا ہے کہ جہالت میں کوئی فقہ کا انکار کر دے، یہ ہو سکتا ہے کہ تعصب کی وجہ سے کوئی حدیث کا انکار کر دے۔ تو یہ اہل علم کا شعار نہیں ہے، یہ جو حلا کا طریقہ ہے اس پر تکفیر نہیں کی جائے گی بلکہ اس کو نصیحت کرنا چاہیے۔ سوال ہے کہ کیا ہم حدیث کو زیادہ سمجھتے ہیں یا امام؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم سے زیادہ ائمہ حدیث کو سمجھتے تھے۔ کوئی آدمی کہے کہ میں امام سے زیادہ علم والا ہوں، چاہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا دوسرے ائمہ ہوں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، تو کسی کا بھی یہ دعویٰ نہیں ہے، اہل حدیث کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہم اماموں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے کہ اماموں میں سے کسی کی بات ثواب ہوتی ہے، کسی کی خطا ہوتی ہے۔ ایک امام کی ساری باتیں صحیح ہوں اور باقی تین اماموں کی باتیں خطا ہوں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کبھی کسی کی بات راجح ہوتی، کبھی کسی کی بات مرجوح ہوتی ہے۔ لہذا ہم سے زیادہ امام حدیث کو سمجھتے تھے، یہ ہمارا ماننا ہے۔ ہاں، کسی مسئلے میں کسی امام کی کوئی بات ایسی ہو کہ جو دلیل کے بالمقابل ہو اور دلیل اس سے ٹکراتی ہو، تو ایسی صورت میں ہم علماء کی رہبری میں اس بات کو ترک کرتے ہیں، امام کو ترک نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کی اس بات کو ترک کرتے ہیں اور دوسری بات کو لیتے ہیں جو زیادہ راجح ہو۔ سوال ہے کہ کیا سب عالم کا مرتبہ ایک جیسا ہوتا ہے؟ سارے عالموں کا مرتبہ علم کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے برابر نہیں ہوتا ہے۔ جسے اللہ نے فرمایا وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم سے اوپر علم والا ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ تو بندوں میں بھی علم کے اعتبار سے مراتب ہوتے ہیں، لیکن علمی اعتبار سے مرتبہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے کہ بہت کچھ جانتا ہو آدمی، عمل بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک اکرام اور شرف کے لائق وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ تو علم کے اعتبار سے مرتبہ الگ الگ ہوتا ہے، اسی طرح سے عمل کے اعتبار سے، تقویٰ کے اعتبار سے لوگوں کے مراتب ہوتے ہیں، اسی طرح سے آخرت میں لوگوں کے مرتبے ہوں گے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم کے بارے میں کیا حدیث میں آیا ہے، آپ نے فرمایا قیامت کے دن قرآن کے ماہر سے کہا جائے گا، قاری سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا چلا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ اب جہاں وہ رک جائے گا اس کا مرتبہ ختم۔ تو ظاہر بات ہے کوئی کم کوئی زیادہ، جس کو جتنا یاد ہے، جس کا جتنا فہم ہے، جس نے قرآن کا حق جتنا ادا کیا ہے، وہ واقعی اتنے درجے پر پہنچے گا۔ تو دنیا میں علم و عمل کے اعتبار سے بھی مراتب ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے آخرت میں بھی مرتبہ اہل علم کا الگ الگ ہوتا ہے۔ یہ میں اہل حق کی بات کر رہا ہوں، ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو قرآن و سنت کی بات کا رد کریں، بدعات اور خرافات میں مبتلا ہو جائیں۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے آپ کا دامن تھامنے کا دعویٰ کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کی مخالفت کرنا، آپ کو اللہ کے ساتھ شریک کر دینا، آپ کے نام پر بدعات ایجاد کرنا، یہ کون کر رہا ہے؟ اس میں جہاں جوہلا ہے وہاں پر ایسے بھی لوگ ہیں جو دستار بندی کیے ہوئے ہیں۔ تو میں یہ ایسا بھی مرتبہ ہو سکتا ہے کہ علم و عمل کے اعتبار سے آدمی اللہ کے نزدیک مقبول نہ ہو بلکہ اس کا علم اس کے خلاف حجت ہو جائے۔ وہی سوال ہے، دوہرائے ہوئے ہیں۔ سوال ہے کہ کس کو عالم کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جتنا جانتے ہیں اس کے عالم ہیں اس لیے ہم بھی عالم ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک آدمی یہ کہے کہ میں پانچ آیتیں جانتا ہوں تو میں پانچ آیتوں کا عالم ہوں۔ اس اعتبار سے عالم کا اطلاق مجھ پر ہو سکتا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اس بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے نہیں کہا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے بھی اسے نہیں کہا۔ اللہ نے فرمایا کہ انما یخش اللہ من عباده العلماء، اللہ کے بندوں میں خشیت والے وہی ہوتے ہیں واقعی جو علماء ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو تم سے ایسے ہی نہیں چھین لے گا کہ تم سے سلب کر لے، بلکہ وہ ایک ایک کر کے علماء کو اٹھاتا چلا جائے گا. تو پوری امت علماء ہے, کم سے کم اللہ کو تو جانتے ہیں نا, توحید کو تو مانتے ہیں, رسول کو تو مانتے ہیں, قرآن کو تو مانتے ہیں, اسلام کو مانتے ہیں. تو پھر علماء کا اطلاق کیا ہر آدمی پر ہوگا؟ نہیں. عالم اس کو کہتے ہیں جو قرآن و سنت کا گہرا علم رکھتا ہے, جو قرآن و سنت سے اپنی زندگی کے لیے, دوسروں کی رہبری کے لیے مسائل اخذ کر سکتا ہو. ایسی چیزیں جو صراحت کے ساتھ قرآن و سنت میں نہیں ہیں, اس کو استنباط کر کے غور و فکر اور تفقہ کے بعد لوگوں کے لیے, اپنی زندگی کے لیے اس میں سے استنباط کر سکتا ہے, اس کو عالم کہتے ہیں. اسی لیے آپ نے فرمایا حتی اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا, یہاں تک کہ لوگوں میں جب عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہل کو اپنا بڑا بنا لیں گے, رئیس بنا لیں گے, سردار بنا لیں گے. فسئلوا فافتوا بغیر علم, پھر ان سے پوچھا جائے گا, وہ بغیر علم کے فتویٰ دینا شروع کر دیں گے. فضلوا واضلوا, خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے تمام افراد کو عالم قرار نہیں دیا, ورنہ اگر قاعدے سے دیکھا جائے, تعریف کے اعتبار سے, صرف لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر مسلمان کچھ نہ کچھ جانتا ہے, تو اس اعتبار سے, لغوی اعتبار سے عالم کا اطلاق سب پر ہونا چاہیے. لیکن دین میں, امت میں افراد, ہر فرد کو عالم نہیں کہا جا سکتا ہے, اس کو عالم کہا جائے گا جو قرآن و سنت کا گہرا علم رکھتا ہے. سوال ہے کہ البانی کون ہوتے ہیں حدیث کو صحیح یا ضعیف بنانے والے؟ شیخ الالبانی نے حدیث کو صحیح یا ضعیف بنایا نہیں, بتایا ہے. دیکھیے, کسی بھی بات کی نسبت, کوئی بھی بات دو اعتبار سے رد کی جا سکتی ہے. ایک, اس بات کی نسبت قائل سے صحیح ہے یا نہیں. دو, وہ جو بات ذکر کی جا رہی ہے وہ حقیقت کے مطابق ہے یا نہیں. جیسے کوئی آدمی کہے کہ شراب حلال ہے, تو یہ جو جملہ ہے, اس جملے کو آپ جب قرآن سے ملا کر دیکھتے ہیں اور حدیث سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے, آپ کے حکم سے ملا کر دیکھتے ہیں, تو یہ بات شریعت کے ساتھ جوڑنے سے کیا ثابت ہوئی؟ غلط, کیونکہ اس کا حکم غلط ہے. شراب حلال ہے؟ نہیں, شراب حرام ہے. تو کوئی شراب حلال ہے کہتا ہے, خمر حلال ہے کہتا ہے, تو اس کی بات کیا ہو جائے گی؟ غلط ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ خمر حرام ہے. تو وہ حقیقت سے مطابق ہے؟ نہیں. شریعت سے مطابق ہے؟ نہیں. شریعت سے مطابقت اس میں نہیں ہے, اس لیے وہ غلط ہے. کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری پیدائش کا دن مناؤ, تو اب ہم یہاں کیا کہیں گے؟ مناؤ نہیں مناؤ بات کی بات ہے, پہلے واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا یا نہیں کہا. تو اب اس کے لیے کیسے معلوم پڑے گا؟ آج تو آپ ہے نہیں موجود ہمارے درمیان, تو پھر یہ بات کس نے ہم سے کہی؟ فلاں مولوی صاحب نے کہی. ان سے کس نے کہی؟ فلاں نے. انہوں نے کہاں سے لائی؟ یہ سلسلہ کہاں تک ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. ایک, کہ اس کی چین ہونا چاہیے, سند متصل ہونا چاہیے, اور پھر ہر آدمی اس میں سے کیا ہونا چاہیے؟ عدل و ضبط کے اعتبار سے معتبر ہونا چاہیے, یادداشت اور تقویٰ کے اعتبار سے قابل اعتماد ہونا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہے تو کیا اس بات کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات, یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے؟ نہیں. ایک جھوٹا آدمی سچے کے بارے میں کچھ بولے کہ اس نے ایسا ایسا کیا ہے, کیا کریں گے آپ؟ تو آپ اس کی خبر, وہ آدمی خود معتبر نہیں ہے, اس کی خبر آپ کیسے قبول کر سکتے ہو؟ صرف گمان کی بنیاد پر, ہو سکتا ہے کہا ہو, ہم کہہ سکتے, کوئی آدمی کہے, جیسے مثال کے طور پر, ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید میلاد النبی منایا ہو, آپ کیسے بولتے نہیں منائے؟ ہم کہتے ہیں پھر اگر ایسا ہے کہ ہو سکتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید میلاد النبی منانے سے منع کیا ہو, تو ہو سکتا ہے میں دونوں بھی. بعض لوگ جب بدعت سے منع کیا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں, ہو سکتا ہے کیا ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہم کو معلوم نہ پڑا ہو, ہم تک حدیث نہ پہنچی ہو, کیا ہو آپ نے ایسا. تو ہم کہتے ہیں صحیح ہے, اگر ایسا ہی قاعدہ بنانا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے آپ نے منع کیا اور بہت ڈانٹا ہو لیکن وہ حدیث ہم تک پہنچی نہ ہو. تو ایسا ہو سکتا ہے, پر دین کی عمارت قائم کی جائے تو پھر ہو سکتا ہے دین کے نام پر نیا دین ایجاد کیا جائے, تو کوئی بھی آدمی کچھ بھی کرنا شروع کرے گا. تو ہو سکتا ہے اسے دین بنایا جا سکتا ہے, نہیں بنایا جا سکتا ہے. تو البانی کون ہوتے ہیں حدیث کو صحیح عزیب کہنے والے؟ البانی عالم ہوتے ہیں, محدث ہوتے ہیں. حدیث کو صحیح عزیب محدث نہیں کہے گا تو کون کہے گا؟ پینٹر کہے گا؟ کون کہے؟ ڈاکٹر کہے گا. جو آدمی جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے وہ اس فیلڈ کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے. کوئی آدمی کہے ڈاکٹر صاحب سے, آپ ہوتے کون ہیں مجھ کو پیشنٹ قرار دینے والے؟ آپ بولے کون کس کے پاس جا؟ انجینئر کے پاس جا, وہ تو اس کو بتائے گا تو پیشنٹ ہے. جو جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے وہ اس فیلڈ میں گفتگو کرتا ہے. حدیث کی کتنی کتابیں ہیں؟ کسی نے بھی آج تک اس کا جواب نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث کی کتابیں اتنی زیادہ ہیں کہ ایک آدمی گنتے گنتے زندگی اس کی ختم ہو جائے گی. اتنی کتابیں حدیث میں علماء نے لکھی ہیں کہ حدیث کی کتابیں, حدیث جس میں جمع کی گئی ہے, حدیث کے مختلف الفاظ جس میں جمع کیے گئے ہیں, حدیث کی کتابوں میں تشریح حدیث کی لکھی گئی ہے, حدیث کے غریب الحدیث ہے, حدیث کی ناسخ منسوخ. کسی آدمی نے یہ ضرورت محسوس نہیں کی جہاں تک میرا علم ہے کہ کسی نے ایک عدد بیان کیا ہو حدیث کی کتنی کتاب ہے, میرے علم میں تو نہیں ہے اور نہ اس کی ضرورت ہے. اس لیے کہ جب کوئی اس کا نمبر بتائے گا تب کوئی حدیث کی کوئی کتاب لکھ رہا ہوگا کہ فلاں کتابوں سے حدیث جمع کر کے پھر ایک کتاب لکھ دی حدیث کی, کہ یہ عقیدے کی حدیثیں لیجئے, یہ بخاری مسلم کی حدیثیں لیجئے, یہ فلاں صحابی کی حدیثیں ہیں, یہ حضرت عائشہ کی حدیثیں ہیں, ابو بکر صدیق کی حدیثیں ہیں. تو ہر وقت کوئی نہ کوئی محدث حدیث پہ کچھ نہ کچھ لکھ رہا ہے, تو اس کا مطلب ضرورت ہے اس کی کرنے کی؟ ضرورت نہیں ہے اس کی. کتنی کتاب ہے, نمبر سے کیا ہونے والا ہے؟ جتنی ہے پہلے اتنی پڑھو, جو ایک چار دو چار کتابیں ہیں اس کو پڑھو, گنتی معلوم ہونے سے کوئی مطلب نہیں ہے. کوئی ہزار بول دے تو ایک آدھ کو علاقے بتا دے کہ دیکھیے ایک ہزار ایک ہے, تو کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے. میرے علم میں تو ایسا کوئی عدد نہ کسی عالم نے لکھا ہے کہ حدیث کی فلاں اتنی نمبر کتابیں ہیں, 786 555 جتنی بھی ہو, کوئی نمبر میرے علم میں تو ایسا کسی نے بتایا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی گنے. فقہ میں ہم حنفی ہیں, ایسا بولنا چاہیے یا نہیں؟ نہیں. ایک آدمی فقہ میں کسی ایک آدمی کا پابند کیوں ہو؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایک ہی آدمی فقی ہے, وہ یہ مانتا ہے کہ دوسروں کا فقہ معتبر نہیں ہے, تو اپنے اوپر کسی ایک آدمی کی تمام باتیں لازم کر لینا یہ رسول کے سلسلے میں تو ہو سکتا ہے, غیر رسول کے سلسلے میں نہیں ہو سکتا ہے. لہذا کسی کا یہ کہنا کہ فقہ میں حنفی ہوں صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس کا لازمی مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں صرف امام ابو حنیفہ کی مانوں گا, یا جو اپنے آپ کو عالم حنفی کہتا ہو اسی کی مانوں گا. کیوں؟ کیونکہ میں حنفی ہوں. کیوں حنفی ہے؟ اس لیے کہ میں حنفی ہوں. تو حنفی کیوں ہے؟ اس لیے کہ میں حنفی ہوں. تو اس کا کیا جواب ہے؟ اینڈ زیادہ سے زیادہ میرے والد حنفی تھے, میں حنفی علاقے میں رہتا ہوں. ارے تو کیوں ایسا کر رہا؟ تو اگر تو مثال کے طور پر ایسے علاقے میں چلا جائے جہاں شافعی رہتے ہوں تو کیا کرے گا؟ شافعی بنے گا؟ نہیں, میں حنفی رہوں گا. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ شافعی علاقوں میں جاتے ہیں وہ حنفی نہیں بنتے, شافعی نہیں بنتے ہیں. تو آپ کا بولنا ہی غلط ہو گیا کہ میں حنفی علاقے میں اس لیے حنفی ہوں. سعودی عرب میں جاتے وہاں پر زیادہ تر اہل حدیث اور حنبلی ہیں, تو حنبلی یا اہل حدیث وہاں جا کے بنتا ہے؟ نہیں. پھر تیرا بولنا ہی غلط ہو گیا کہ میں ایک ایسے علاقے میں رہتا ہوں جہاں پر حنفی, اس لیے میں حنفی ہوں. اور یہ اصول کہاں سے آیا؟ جیسا دیس ویسا بھیس. نہیں, پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے اس علاقے میں زیادہ تر علماء حنفی ہیں, اس لیے ہم کیا کریں گے, حنفی علماء سے پوچھیں گے, اور دور دراز کے علماء سے تو ہم جا کے مل نہیں سکتے. اس دور میں یہ عذر بھی ختم ہو گیا, فون ہے نا آپ کے پاس, تو دنیا بھر میں کوئی بھی عالم ہو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں. اب کیوں آپ جگہ کی قید ختم ہو گئی ابھی؟ تو یہ سارے جو بھی معاملات ہیں, ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ قرآن و سنت کا علم رکھنے والے عالم سے پوچھے, وہ قرآن و سنت کا علم رکھنے والا, صحیح العقیدہ اور دین کی گہری سمجھ رکھنے والا عالم, ایسا آدمی جو بھی ہے اس سے دین کی باتیں پوچھے. اللہ نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, جاننے والوں سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم. اہل ذکر سے مراد کتاب کا, اللہ کی کتاب کا علم رکھنے والے, اللہ کی وحی کا علم رکھنے والے. فقہ جعفریہ اور حنفیہ میں کیا فرق ہے؟ فقہ جعفریہ یہ شیعہ مانتے ہیں, اور حنفی مانتے ہیں. یہ بات بھی ہے کہ بعض شیعہ بھی فقہ حنفی تسلیم کرتے ہیں, بعض علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے. تو بہرحال یہ دو الگ فقہ ہیں. یہ فقہ جعفریہ اہل سنت والجماعت میں سے کوئی اس کو تسلیم نہیں کرتا ہے, وہ شیعہ مانتے ہیں. حنفی شافعی حنبلی مالک میں سے کوئی بھی اس کو فقہ جعفریہ کو قبول نہیں کرتا ہے, کیونکہ اس کی سندیں ساری کی ساری غیر معتبر ہیں. امام یوسف اور امام محمد نے امام ابو حنیفہ سے اختلاف کیوں کیا؟ امام یوسف نہیں ہے, امام ابو یوسف ہے. ابو یوسف ان کی کنیت ہے اور ان کا نام یعقوب ہے. تو امام ابو یوسف نے اور امام محمد نے, محمد ابن حسن الشیبانی, یہ دو شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. سوال ہے کہ انہوں نے امام ابو حنیفہ سے اختلاف کیوں کیا؟ ان کے شاگرد امام ابو حنیفہ کے مقلد نہیں تھے, وہ قرآن و سنت کے مطابق علم حاصل کر کے اس کے مطابق فیصلے کرتے تھے. جو باتیں ان کو امام ابو حنیفہ کی ایسی دکھائی دیں کہ جو دلیل سے ٹکراتی ہیں, انہوں نے ان کے قول کو چھوڑا اور دلیل کو لیا. آپ امام محمد کی کتاب موطأ, امام مالک کی بھی موطأ ہے, امام محمد کی بھی موطأ ہے, اس کا پہلا مسئلہ دیکھیں نماز کے اوقات کا, اسی میں اختلاف کیا اپنے امام سے. پہلا مسئلہ, کتاب کی شروعات ہو رہی ہے, اس میں پہلے مسئلے میں نماز کے اوقات کے سلسلے میں اپنے امام سے اختلاف انہوں نے ذکر کیا ہے. اور غزالی نے یہ بات کہی ہے کہ امام ابو حنیفہ کے دونوں شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد نے امام ابو حنیفہ سے دو تہائی مسائل میں اختلاف کیا ہے. دو تہائی کس کو کہتے ہیں؟ آپ کسی چیز کے تین ٹکڑے کریں اور ان میں سے دو لیں تو اس کو دو تہائی کہتے ہیں. پرسنٹیج کے حساب سے اگر آپ 100% کو تین حصوں میں تقسیم کریں تو آپ کے تقریباً 66% ہوتا ہے, 50 سے زیادہ. تو اتنے مسائل میں امام ابو حنیفہ سے ان کے شاگردوں نے اختلاف کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ ان کو ان کی بات اگر صحیح لگتی تو اختلاف کیوں کرتے؟ کوئی آدمی عقل مند آدمی کہے گا آپ کی بات 100% صحیح ہے لیکن میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. ارے جب 100% صحیح ہے تو اختلاف کیوں کر رہا اس سے؟ اب یہاں دو میں سے ایک بات لازم آتی ہے, یا تو انہوں نے حق بات ہونے کے باوجود امام ابو حنیفہ کی بات نہیں مانی, یا ان کے نزدیک ان کی بات صحیح نہیں تھی. دونوں صورتوں میں ایک نہ ایک غلط ثابت ہوتا ہے. تو وہ شخصیت غلط نہیں ہوتی ہے لیکن اس کی وہ بات خطا ثابت ہوتی ہے. تو ان کے نزدیک ان کی بات صحیح نہیں تھی, انہوں نے نہیں مانا اس کو, وہ مقلد نہیں تھے امام ابو حنیفہ کے, نہ انہوں نے کہا اس طرح سے. صحیح اور ضعیف حدیث میں کیسے فرق کریں؟ یہ کورس اسی کے لیے تھا. صحیح اور ضعیف حدیث میں فرق کرنا ہو تو اس کو یا اور دوسرے جو علماء نے کورس کیے ہیں ان کو اٹینڈ کریں. لیکن پھر بھی اگر کسی کو جواب چاہیے, ورنہ بعض اوقات بولتے دیکھو ہم نے سوال کرے جواب نہیں دیے. صحیح اور ضعیف حدیث میں فرق کرنا ہو تو راویوں کے حالات معلوم کریں, سند کے بارے میں معلوم کریں, اور حدیث کے صحیح ضعیف ہونے کے اسباب کا علم حاصل کریں جر و تعدیل کے سلسلے میں, اور پھر بیٹھ کے گھنٹوں ایک ایک راوی کے حالات دیکھیں اور پھر فرق کریں. اگر یہ نہیں کر سکتے ہیں تو جن علماء نے حدیثوں کو صحیح اور ضعیف قرار دیا ہے اور وجوہات بیان کی ہیں ان کی کتاب کو پڑھیں. اہل حدیث ہماری حدیث کو ضعیف کیوں کہتے ہیں؟ اہل حدیث تمہاری حدیث کو ضعیف نہیں کہتے ہیں، ضعیف حدیث کو ضعیف کہتے ہیں۔ اگر آپ صحیح حدیث بیان کرو گے تو اہل حدیث اس کو ضعیف کیوں کہیں گے؟ آپ ضعیف بیان کرو گے تو اس کو ضعیف کہیں گے۔ تو اہل حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو دوسرا کوئی حدیث بیان کرے تو اہل حدیث ہے کیا؟ نہیں ہے، تیری حدیث ضعیف، ایسا نہیں کرتا اہل حدیث۔ ایسا کرنا جائز ہے؟ یہ بھی جائز نہیں ہے۔ واقعی حدیث ضعیف ہو تو ضعیف ہے۔ اگر کوئی آدمی مثلا کوئی دیوبندی یا بریلوی یا کوئی حنفی شافی کوئی بھی ہو یا اہل حدیث ہو، اگر وہ کوئی حدیث بیان کرتا ہے، بخاری کی حدیث بیان کی، مسلم کی حدیث بیان کی، اور بالکل صحیح حدیث ہے، ایسی حدیث بیان کی، کیوں اس کو ضعیف کہے گا کوئی اہل حدیث؟ ہاں کوئی جاہل ہوگا تو صحیح کو ضعیف کہے گا، لیکن صحیح حدیث کو ضعیف نہیں کہا جا سکتا چاہے کوئی بھی اس کو بیان کرے۔ اللہ تعالی حدیث کی بھی حفاظت کرے گا، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ ذمہ داری ڈالی کہ آپ قرآن کی باتوں کو لوگوں کو سمجھائیں تاکہ لوگوں پر حق واضح ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اے نبی اس نصیحت کو، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، دیکھیں وہاں بھی ذکر آیا تھا، یہاں بھی کیا آیا؟ ذکر۔ اس ذکر کو اے نبی ہم نے آپ پر نازل کیا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کو واضح کر کے بتلائیں، کلیئر کر کے بتائیں، ایکسپلین کریں کہ ان کے رب کی طرف سے ان پر کیا نازل ہوا ہے، ان کی طرف کیا آیا ہے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تو یہاں پر اللہ نے بتایا کہ نبی پر قرآن نازل کیوں ہوا، تاکہ قرآن میں واقعی کیا ہے لوگوں کو صاف طور سے سمجھائیں۔ تو قرآن کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے؟ صرف قرآن کے الفاظ کی تلاوت کی جائے یا قرآن کو سمجھا جائے اور اس کے مطابق عقیدہ اور عمل کی اصلاح کی جائے؟ قرآن کے نازل ہونے کا کیا مقصد ہے، تلاوت یا اس کے مطابق علم و عمل؟ ظاہر بات ہے صرف پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا اللہ نے قرآن کو، بلکہ قرآن کے مطابق اپنے آپ کو عقیدہ و عمل کے اعتبار سے بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ لہٰذا اگر قرآن کی، یہ بھی یاد رکھیے، اگر صرف قرآن کے الفاظ کی حفاظت کی جائے اور اللہ نے جو فہم نبی کو دیا اور آپ نے صحابہ کو سمجھایا اگر اس کی حفاظت نہ ہو تو محض قرآن کے الفاظ رہ جائیں گے، قرآن کا مقصود پورا ہوگا نہیں کہ لوگ سمجھیں اس کو، تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ قرآن ہدایت ہے، تو وہ جو رہبری اللہ کی طرف سے آئی ہے صرف الفاظ پڑھیں گے اور نبی نے جو سمجھایا وہ نہیں معلوم پڑے گا تو کیسا آدمی اپنے عقیدہ اور عمل کی اصلاح کرے گا؟ کیونکہ اللہ نے بھیجا نبی کی طرف کیوں ہے، سمجھاؤ ان کو۔ تو نبی کا سمجھایا ہوا بھی محفوظ رہنا قرآن کی حفاظت کے ضمن میں ہے، اس کے ضمن میں ہے۔ تو قرآن کے ساتھ ساتھ یہ وعدہ حدیث کے لیے بھی ہے، اگرچہ یہ بات اور ہے کہ قرآن کی حفاظت کا الگ معاملہ رہا اور حدیث کی حفاظت کا الگ معاملہ رہا، کہ لوگوں نے حدیثیں گھڑی لیکن محدثین نے اس گھڑے ہوئے کو کیا کر دیا، اس سے الگ کر کے واضح کر دیا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جسے آج کوئی آدمی قرآن میں اپنی طرف سے نقطے لگا دے، عین کو غین کر دے، قرآن میں جتنے عین ہیں غین کر دے ان کو، تو وہ عملاً کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ شرعاً کر سکتا ہے؟ شرعاً نہیں کر سکتا ہے، لیکن عملاً کر سکتا ہے۔ کوئی آئے گا پڑھے گا بولے گا ارے یہاں تو کہاں سب عین تھا، یہاں غین ہو گیا ہے، تو کیا کرے گا؟ وہ کہے گا کہ یہ پرنٹنگ مسٹیک ہے یا کسی نے اپنی طرف سے اس میں بڑھا دیا ہے۔ تو کیا کوئی آدمی دعویٰ کر سکتا ہے دیکھو قرآن محفوظ اللہ نے بولا نہیں رہا محفوظ ابھی، کیونکہ فلاں ابن فلاں آیا اس نے نقطے لگا دیا اس میں. تو کیا یہ مطلب ہے کہ کوئی کر نہیں سکتا اس میں ایسا؟ کوئی کر سکتا ہے ایسا, لیکن وہ باقی رہے گا امت میں کہ پوری امت اب وہی غلط پڑھنے لگی, آئین کا غین پڑھنے لگی. ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. کوئی نہ کوئی آئے گا پڑھے گا, ارے یہ کیا ہے, یہ غلط ہے. اس کو کیا کرے گا؟ وہ کریکٹ کرے گا, اس میں غلطی کی اصلاح کرے گا. تو یہی بات حدیث میں بھی ہوئی ہے کہ لوگوں نے اپنی طرف سے حدیث میں ملایا, لیکن اہل علم نے, محدثین نے اس کو پکڑ کے باہر نکالا. جیسے گھر میں کوئی جانور گھس جائے, کتا گھس جائے, اس کو کیا کریں گے؟ بھگائیں گے. تو ایسی حدیث کے مجموعے میں ایسی کچھ چیزیں گھس گئیں جو لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ کے جھوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر باندھا, محدثین نے اس کو الگ کر دیا. تو قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کی بھی حفاظت ہے, کیونکہ قرآن کا محفوظ رہنے کا تقاضا ہے یہ. قرآن محفوظ رہے, اسی کے ساتھ اس کا تقاضا ہے, قرآن کے فہم کا تقاضا ہے. صرف پڑھنے کے لیے قرآن نہیں دیا گیا ہے, بلکہ اپنے عمل, اپنے عقیدے کی اصلاح کے لیے دیا گیا. یہ تب تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ قرآن کو صحیح طور سے سمجھے نہیں آدمی. اور سمجھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ حدیث. جب اس کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا ہے تو پھر اس کی حفاظت بھی کیا ہو گئی؟ لازم ہو گئی. اس کے کیا حدیث یا فقہ کا انکار کرنے والا کافر ہے؟ دیکھیے, حدیث کے انکار کے اعتبار سے کوئی جھوٹی حدیث کا انکار کرتا ہے تو وہ عالم ہے, ورنہ جھوٹی حدیث کا بھی اقرار کر لے گا اگر جاہل ہے تو. ارے حدیث ہے, ایک صاحب بولنے لگے زیادہ اہل حدیث تو ہم ہیں. ایک بھائی بتانے لگے, وہ بولنے کا زیادہ حدیث اہل حدیث ہم ہیں, کیونکہ تم تو صرف صحیح حدیث مانتے ہیں, ہم تو ضعیف بھی مانتے ہیں. اتنا بڑے دل والا. وہ ایسے ہی جیسے کوئی آدمی کہے جھوٹی حدیث کے بارے میں, اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو ایسے ہی جیسے کوئی آدمی کہے تم سے زیادہ نبی کو ماننے والے ہم ہیں, ہم سچے نبی کو بھی مانتے ہیں, جھوٹے نبی کو بھی مانتے ہیں. کیا صحیح ہوگا؟ صحیح نہیں. حق کو ماننا پڑے گا, باطل کا رد کرنا پڑے گا, معتبر کو ماننا پڑے گا, مشکوک اور غلط کو چھوڑنا پڑے گا, خطا کو چھوڑنا پڑے گا. تو حدیث کا انکار کرنے والا کافر ہے یا نہیں, اس میں تفصیل ہے. دیکھیے, حدیث اگر جھوٹی ہے اور تحقیق سے واضح ہوتی ہے کہ یہ حدیث کیا ہے, جھوٹی ہے, تو انکار کرنا کفر ہے, انکار کرنا فرض ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک بات معلوم ہوئی کہ یہ جھوٹ گھڑا ہے کسی نے نبی پر, تو اس حدیث کا انکار کرنا فرض ہے. یہاں ایک نقطہ یاد رکھیں, بعض لوگوں نے کہا ایسی حدیث کو حدیث ہی نہیں کہنا چاہیے, تو ہم کہیں گے کہ آپ ہی نے پہلی مرتبہ حدیث اس کو کہا. سمجھ رہے ہیں اب بات کو؟ کوئی کہے کہ جھوٹی حدیث کو حدیث کہنا غلط ہے, تو ہم کہیں گے پہلی مرتبہ حدیث آپ نے کہا اس کو. تو وہ حدیث ہوتی ہے لیکن وہ نبی کی حدیث ہے نہیں ہے. حدیث کے معنی کیا ہے؟ بات. تو جو نبی کے نام سے بیان کی گئی ہے تو اس کو حدیث کہیں گے, لیکن وہ نبی کی حدیث ہے, وہ معتبر حدیث ہے نہیں. سمجھ میں آیا؟ اس لیے کتاب چھپی ہے, اس کا نام ہی کیا ہے؟ یہ حدیث نہیں. یہ نام ہی کیا ہے؟ صحیح نہیں. یہ نام غلط ہے, کیونکہ میرے علم میں کوئی ایک بھی محدث ایسا نہیں ہے جس نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ حدیث جھوٹی ہے. بہت سارے محدثین نے جھوٹی حدیثوں کے بارے میں بھی کیا کہا, یہ حدیث جھوٹی ہے. کیوں؟ یہ حدیث کہلا رہی ہے لیکن یہ کیا ہے؟ معتبر نہیں ہے. تو اس کو حدیث بولتے ہیں, لیکن حدیث بولنے سے معتبر ہو جاتا نہیں. ویسے ہی جیسے ہم کہیں گے یہ خبر جھوٹی ہے, تو خبر معتبر بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹی بھی ہو سکتی ہے. تو اگر کوئی حدیث تحقیق سے ثابت ہوتی ہے کہ یہ جھوٹی حدیث ہے, اس کا انکار فرض ہے, اس کو نبی کی بات مان سکتے ہیں نہیں. دو, اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر حدیث کی تحقیق کرنے کے اعتبار سے ایک ماہر محدث ہیں, ایک محدث ہیں, حدیث کی باریکیاں جانتا ہے, لیکن چونکہ انسان ہے کسی مسئلے میں, کسی حدیث کے سلسلے میں اس سے غلطی ہو سکتی ہے. اب وہ کسی صحیح حدیث کو غلط فہمی کی وجہ سے فلاں راوی کو فلاں راوی سمجھ کر وہ اس حدیث کا انکار کرتے ہیں, لیکن وہ حدیث کیا ہو, صحیح ہو, تو ایسا آدمی کافر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا, غلطی کی وجہ سے, غلط فہمی میں اس نے کیا کر دیا, اس حدیث کا انکار کر دیا, وہ کافر نہیں ہوگا. لیکن وہ کون ہے؟ محدث ہے, وہ بڑا عالم ہے, وہ اور تحقیق اس کی پکی ہوتی ہے, لیکن پھر بھی کیا ہو گئی, ایک مسئلے میں, ایک حدیث میں اس سے غلطی ہو گئی اور اس حدیث کا انکار اس نے کر دیا, کہا یہ حدیث جھوٹی ہے, یہ حدیث صحیح نہیں ہے. جیسے ابن الجوزی نے بہت ساری صحیح روایت کا بھی انکار کیا ہے, کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے, یہ جھوٹی حدیث ہے, یہ موضوع ہے. تو ایسے محدث کو اس حدیث کا انکار کرنے کے باوجود ثواب ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ ایک مجتہد جب فیصلہ کرتا ہے اجتہاد کر کے, تحقیق کر کے, اس کا فیصلہ صحیح نکل آئے تو کتنے اجر ہیں, اور غلطی ہو جائے تو اس نے اجتہاد کیا, تحقیق کی, اور اس کے بعد اس نے فیصلہ اس کے نزدیک یہ واضح ہوا کہ حدیث صحیح نہیں ہے, حالانکہ وہ حدیث کیا ہے, اور اس نے اس حدیث کا کیا کر دیا, تو اس کو اس پر کیا ملے گا, انکار کرنے کی وجہ سے, غلطی ہو جانے کی, اور کوشش کے باوجود غلطی ہو جانے کی وجہ سے. ورنہ آپ یہ نہ سمجھے چلو بھائی ایک بات معلوم پڑی, حدیث کا انکار کرنے میں بھی ثواب ہے, اس کو ثواب حدیث کا انکار کرنے کا نہیں ملا ہے, اجتہاد کرنے کا ملا ہے, اور وہ جو انکار کر گیا صحیح حدیث کا غلطی کی وجہ سے, تو وہ ثواب سے محروم ہو گیا, جو دو ملنے کے تھے ایک نہیں ملا اس کو. تو ایک تو یہ ہے کہ مجتہد یا محدث, دو ایک آدمی ہے جس کے پاس حدیث کا علم نہیں ہے, کوئی حدیث اس کے سامنے پہنچ گئی, اس نے حدیث میں پڑھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو بیمار تھے ان کو علاج کے لیے کہا کہ جاؤ اونٹ کا پیشاب اور دودھ ملا کے پی لو. اب اس نے پڑھا حدیث, اب اس نے بولا ایسا نہیں ہو سکتا ہے, یہ بات میں نہیں مانتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بول ہی نہیں سکتے, پیشاب کبھی استعمال کر سکتے کیا دوا کے لیے؟ تو اب اس نے کیا کیا, اس نے کہا اللہ, یہ بخاری کی حدیث ہے, اس نے کہا کہ یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے, لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا ہے, میں نہیں مانتا یہ بات. بات کس کی ہے؟ نبی کی ہے. اس نے انکار کیا کہ نہیں کیا؟ کس کی بات کا انکار کیا؟ نبی کی بات کا انکار کیا. کیا نبی کی بات مانتے ہوئے انکار کیا؟ اس نے کہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے, اس لیے اس نے انکار کیا. اگر وہ نبی کی بات مانتے ہوئے کہتا تو بات اور تھی, اس نے چونکہ نبی کی بات نہیں مانا اس کو اور انکار کیا, کسی اور نے کہا ہوگا یہ جھوٹ ہوگا, یہ نبی کے بارے میں جھوٹ گھڑ دیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس نے اگر انکار کیا اس طرح سے تو یہ فاسق ہے, گناہگار ہے. کیوں گناہگار ہے؟ اس نے علماء کی طرف رجوع کیا, وہ ایک ایسی فیلڈ میں اس نے فیصلہ دیا جس کا اس کو علم نہیں تھا. قاضی کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ تین. ایک وہ جو علم کے باوجود غلط فیصلہ دے خواہش کی بنیاد پر, یہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں. جو علم کے بغیر فیصلہ دے وہ بھی کہاں جائے گا, اور جو علم کی بنیاد پر صحیح فیصلہ دے وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں. تو اس نے کیا کیا, ابن ماجہ کی روایت جو میں نے ذکر کی, اس نے بغیر علم کے جج بن گیا ہو اور فیصلہ سنایا حضرت نے کہ حدیث صحیح نہیں ہے, تو اس نے علم کے بغیر فیصلہ دیا, لہٰذا یہ کیا ہے؟ گناہ ہے. یہ آدمی کیا ہوگا؟ گناہگار ہوگا, لیکن کافر ہوگا نہیں. تیسرا وہ آدمی ہے کہ اس کو حدیث سمجھ میں تو آئی, یا اس نے مانا کہ سند تو صحیح ہے اور یہ نبی تک بات جا رہی ہے, لیکن یہ بات میری عقل میں تو نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے بات نبی کی ہے لیکن میں نہیں مانتا کیونکہ بات غلط ہے, تو اس نے نبی کی بات کا کیا کر دیا؟ نعوذ باللہ, اس نے کہا نبی کی بات غلط ہے. تو ایسا آدمی, اس نے کس کی بات کا انکار کیا ہے؟ جانتے بوجھتے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, اس نے اس بات کا انکار کیا, لہذا یہ آدمی کافر ہے. تو کتنے مرتبے ہوئے کل حدیث کے انکار کے؟ کتنے ہوئے؟ اب بولے بولنے دو, ان کو سنتے رہیں گے, آپ یاد نہیں رکھیں گے. چار, پہلا مرتبہ غیر معتبر کا انکار کیا, جھوٹی حدیث کا انکار کیا, اس پر کیا ملے گا؟ یہ فرض ہے, یہ اس کو ثواب ملے گا. اس کا غلط کو غلط بولنا کیا ہے, ثواب ہے کہ نہیں, گناہ ہے؟ غلط کو غلط اس نے کہا ہے. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر, برا منکر کا انکار کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ کرنا پڑے گا. ایک دوسرا مرتبہ مجتہد ہے اور حدیث کی تحقیق کے بعد غلطی سے صحیح کو غلط بول دیا, انکار کر دیا حدیث کا, تو کیا ہوگا؟ اس کو ایک اجر ملے گا, دو ملنے کے ایک مل گیا, مسٹیک ہو گئی اس سے. لیکن چونکہ یہ مجتہد ہے اور یہ جو وعدہ ہے اجر کا, غلطی پر بھی اجر کا, وہ ہر ایک کے لیے ہے, وہ ماہر کے لیے ہے. جیسے ایک ڈاکٹر ہے, کبھی اس سے بھی غلطی ہو جاتی ہے اور کبھی غلطی سے کوئی دوا بتا دے کمپاؤنڈر, اس کی دوا کام کر جاتی ہے. تو آدمی بولے بھائی ڈاکٹر سے بھی غلطی ہوتی, لہٰذا جو آدمی غلط علاج کرتا اس سے بھی علاج کرا سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ڈاکٹر سے بھی غلطی ہوتی ہے تو مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, تو دونوں برابر ہیں. برابر ہیں, وہ ڈاکٹر ہے, وہ ماہر ہے اس فیلڈ کا, اس سے کبھی غلطی ہو جاتی ہے, یہ کیا ہے, اس سے کبھی صحیح ہو جاتا ہے. ارے میں نے علاج کیا, ہو گیا, اچھا کتنی خوشی کی بات ہے, بچ گیا تو. تو ایک مجتہد ہے, محدث ہے, ماہر ہے. دوسرا مرتبہ, یعنی تیسرا مرتبہ کون ہے؟ بغیر تحقیق کے کسی حدیث کو کیا بول دیا اس نے؟ غلط ہے. جبکہ وہ حدیث کیا تھی؟ اور کسی علم کی بنیاد پر نہیں تھا, بلکہ کیا تھا؟ میرا دل بولتا ہے حدیث صحیح نہیں ہے. تو ایسا آدمی کیا ہوگا؟ کیا ایسے آدمی کو کافر قرار دیا جا سکتا ہے؟ نہیں. اس لیے بہت احتیاط کرنا چاہیے. ہم لوگ کیا ہوتے ہیں, حدیث نہیں مانا کافر, ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ نبی کی بات اس کو تسلیم نہیں کر رہا ہے, وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, نبی پر جھوٹ بول رہے ہیں, اس لیے وہ انکار کر رہا ہے اس بات کا. اتنے عالم وہ نہیں بتا رہے تم کہاں سے لائے حدیث, نہیں مانتے ہم اس کو. بولے حدیث نہیں مانتا کافر, نکاح ٹوٹ گیا, میراث میں حصہ نہیں ملے گا, مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں. اتنا جلدی, تھوڑا سانس تو لے. تو یہ فرق کرنا, دیکھیے یہ فرق کرنا ضروری ہے. اور تیسرا آدمی کون ہے؟ اس نے مانا, بھائی ہاں مانا نبی کی بات ہے, لیکن ہم کو نہیں سمجھ میں آ رہی, نہیں مانتے ہم اس کو, یا کسی مجبوری میں ہم نہیں مان سکتے اس کو, نہیں ماننے کا ہم کو اس کو, تو کیا ہو گیا, یہ کافر ہو گیا. یہ تین یا چار مرتبے ہیں حدیث کے انکار کرنے والوں کے. اس لیے کسی کو بھی کافر قرار نہ دیں جب تک کہ اس کا کافر ہونا جیسے آسمان میں سورج چمک رہا ہو اس طرح سے واضح ہو جائے, تب جا کر اس کو کافر قرار دیں. اس میں بھی علماء کی آنکھوں پر اعتماد کریں. چاند کو دیکھیں, سورج دکھ رہا نا, بعض لوگوں کو بہت جلدی ہوتی ہے, مطلب ان کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے تو بولتے ہیں جلدی جلدی سب کو کافر قرار دیں گے, جان دو نا جان دو میں, کتنا اچھا ہے. ایسا کرنا چاہیے, کیوں کافر قرار, کیا مل رہا ہے آپ کو, کچھ کمیشن مل رہا ہے کافر بنانے پہ کیا, کیوں, ضرورت کیا ہے, کچھ فائدہ ہے اس میں؟ کچھ دینی اس کا تقاضا ہے, قرآن و سنت میں ہے, چلو ایک کام کرو جو جتنے کافر بنائے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا, کیا ہے یہ, مطلب کچھ فائدہ ہے اس میں تو کرے آدمی. علماء کا کام اپنے ہاتھ میں نہ لے. کیا ایک مقلد حدیث کو صحیح ضعیف کر سکتا ہے؟ کیسے کر سکتا ہے جبکہ اس کے پاس علم ہی نہیں؟ کسی آدمی سے آپ مقلد سے پوچھیں, آپ مقلد کیوں ہیں؟ بھائی ہم تحقیق کرنے کی استعداد نہیں رکھتے ہیں, اسی لیے ہم مقلد ہیں، ایسا لوگ بولتے ہیں، میں نہیں بول رہا ہوں، تحقیق کرنے کی استعداد نہیں رکھتے ہیں، اس لیے ہم کیا ہیں، مقلد ہیں. تو پھر جب تحقیق نہیں کر سکتے ہیں تو آپ فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں، کسی کا فیصلہ و نقل کر سکتا ہے کہ امام فلاں نے اس کو کیا کہا ہے، صحیح کہا ہے، ضعیف کہا ہے، تو ایسا آدمی کر سکتا ہے، یہ آدمی کر سکتا ہے، وہ جو تحقیق کی استعداد نہیں رکھتا ہے. کیا امام یوسف اور امام محمد حنفی فقہ پہ چلتے تھے؟ امام ابو یوسف اور امام محمد اپنی تحقیق کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے امام ابو حنیفہ کے کئی فیصلوں کو چھوڑ دیا. جو آدمی ہدایہ پڑھا ہو اس کو مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، ہدایہ میں کئی جگہ پر آتا ہے، ہدایہ جو حنفی فقہ کی کتاب ہے، امام ابو حنیفہ کا یوں کہنا ہے، امام ابو یوسف کا یوں کہنا ہے، امام محمد کا یوں کہنا ہے، کئی مسائل میں انہوں نے اپنے امام سے، اپنے استاد سے اختلاف کیا ہے. وہ ان کے استاد تھے، یہ ان کے مقلد نہیں تھے. بولے ایسا کیسا ہوتا، استاد کے مقلد نہیں تھے، استاد ہے یہ تو مقلد ہی ہوئے نا ان کے شاگرد. ٹھیک ہے، پھر آج جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں وہ کس کے مقلد ہوئے؟ پڑھانے والے کے. اور پڑھانے والے کتنے ہیں؟ تو کیا وہ مقلد ہوتا ہے؟ نہیں. استاد ہونا اس کو امام اس اعتبار سے نہیں بناتا ہے کہ یہ اس کا مقلد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پچھلے زمانے میں بھی آپ دیکھیں ایک آدمی کئی اساتذہ سے علم حاصل کرتا تھا، اور آج سے زیادہ تو پہلے تھا ایسا، آج تو کم سے کم 10 ٹیچر رہتے اس کے، پچھلے زمانے میں 100 استاد ہوا کرتے تھے، اس سے زیادہ، میں 100 کم سے کم بول رہا ہوں. تو استاد ہونا اس کو اس اعتبار سے رشتہ استاد شاگرد کا نہیں ہے کہ یہ اس کی تقلید کر رہا ہے استاد کی. سورہ فاتحہ میں ہم کو سیدھا راستہ دکھا یا ہم کو سیدھے راستہ چلا، کون سا صحیح ہے؟ دونوں صحیح ہے. سیدھا راستہ دکھا بھی صحیح ہے، سیدھا راستہ چلا بھی صحیح ہے. یعنی صراط، یہاں جو بات ہے وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اس کا ترجمہ کیسا ہے؟ اے اللہ ہم کو صراط مستقیم کی رہبری عطا فرما، صراط مستقیم کی ہدایت دے. تو یہاں پر سیدھے راستے پر اصل مقصود بقا ہے، استقامت ہے، جمنا ہے، چلتے رہنا ہے، کہ ایسے موڑ دبائیں گے کہ جس میں سیدھے راستے سے کچھ جڑی ہوئی شیطان کی راہیں ہوں، تو اے اللہ ہم کو اس پر باقی رکھ جو سیدھا تیرا راستہ ہے. تو زیادہ اچھا ترجمہ اس کا کیا ہے؟ اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر جمائے رکھ، چلاتا رہے. لیکن ہدایت کے معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ راستہ دکھانا. جیسے آپ دیکھیے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری خاطر مجاہدہ کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہوں کی رہبری عطا کرتے ہیں، ہم انہیں اپنی راہیں دکھاتے ہیں، تو چلاتے ہیں، یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے. تو بہرحال آدمی بصیرت کے اعتبار سے اور استقامت کے اعتبار سے ہدایت کا محتاج ہے، جسے اللہ نے کہا. اب بعض لوگ بولتے ہیں پھر اس کا مطلب تم کو سیدھا راستہ نہیں ملا اب تک؟ ضروری نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھیے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، والذین اهتدوا زادهم هدى، جو لوگ ہدایت اختیار کرتے ہیں ہم ان کی ہدایت کو بڑھاتے ہیں. تو ہدایت کے کیا ہوتے ہیں؟ مراتب ہوتے ہیں، ہدایت کے مراتب ہوتے ہیں، علم اور استقامت دونوں کے اعتبار سے ہدایت کے مراتب ہوتے ہیں. تو زیادہ بہتر ترجمہ یہ ہے کہ سیدھے راستے پر جمائے رکھ. اسی لیے بہت سے مفسرین جیسے ابن جریر الطبری وغیرہ نے کہا ہے کہ اس سے مراد استقامت ہے، استقامت سے. تو فہم و عمل کے اعتبار سے صراط مستقیم کی رہبری دے. کیا مقلد کو عالم بول سکتے ہیں؟ لوگ بولتے ہیں اس اعتبار سے تو بول سکتے ہیں، ورنہ ان کو بولیں گے او غیر عالم صاحب تو بہت پٹائی ہوگی، اس کو تو عالم صاحب ہی بولنا پڑے گا جو مقلد ہے. لیکن قاعدے کے اعتبار سے مقلد کیسے عالم ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس کے پاس قرآن علم کیا ہے؟ نبی اپنے پیچھے جو چھوڑے وہ علم ہے نا، یا امام اپنے پیچھے جو چھوڑے وہ علم ہے. یعنی واقعی شرعی اعتبار سے فلاں کا قول علم اور حجت نہیں ہے. حجت اگر ہے تو کیا ہے؟ قال اللہ قال رسول اللہ. اور اس سے اگر کوئی بات نکلتی ہے ثابت شدہ چیز تو وہ بھی مانی جا سکتی ہے, اس کو بھی ماننا چاہیے. لیکن یعنی کوئی ایسا آدمی جو قرآن و سنت کا علم نہ رکھتا ہو بلکہ وہ پابند ہو کسی کے قول کا, تو یہ علم نہیں ہے. فلاں اور فلاں کے اقوال شرعی اعتبار سے یہ علم نہیں ہے بلکہ قرآن و سنت علم ہے. تو اسی لیے ابن عبد البر نے اور ابن القیم نے کہا ہے کہ جو آدمی مقلد ہے اس پر عالم کا اطلاق نہیں ہوتا ہے. وہ عالم نہیں ہو, کیسے عالم ہو سکتا؟ وہ تقلید کر رہا ہے. وہ خود بھائی اس کو بولیں گے آپ تقلید کیوں کر رہے ہیں, ہمارے پاس اتنا علم کہاں ہے؟ تو آپ کے پاس اتنا علم ہے اور آپ کیا ہو؟ سمجھ رہے بات کو؟ عالم سے آپ پوچھئے, مقلد عالم سے, سو کالڈ مقلد ہے, عالم ہے, آپ ان سے پوچھیں آپ مقلد ہیں؟ ہاں. آپ مقلد کیوں ہیں؟ مقلد نہیں ہونا چاہیے. بولے ہمارے پاس اتنا علم کہاں ہے؟ تو پھر آپ عالم کیسے ہوئے جب علم ہی نہیں آپ کے پاس؟ ایک آدمی پر بہت دولت مند ہے, پیسے ہے نہیں ہے, آپ کے پاس جب پیسے نہیں تو آپ دولت مند کیسے ہوئے؟ تو ایسے ہی ہوا نا, ایک آدمی کے پاس علم نہیں ہے اس لیے وہ تقلید کر رہا ہے اور وہ عالم ہے. کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ کنفیوژن پیدا کر رہے ہو بندے کہ علم بھی نہیں اور عالم ہے, اور تقلید اس لیے کر رہے ہیں کہ علم نہیں ہے اور عالم ہے اس لیے کہ تقلید کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں آپ؟ معاملہ مشکل بنا رہے آپ. تو بہرحال عالم وہ ہے جس کے پاس قرآن و سنت کا علم ہو, اس کو عالم کہتے ہیں. اس لیے آپ نے حدیث سنی, حتی اذا لم یبقی عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا اضلوا. یہاں تک کہ جب عالم باقی نہیں رہیں گے لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے اور وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے. لوگ ان سے پوچھیں گے تو فتویٰ کیسے دیں گے؟ بغیر علم کے, اور خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. لہذا عالم کا اطلاق مقلد پر نہیں ہو سکتا ہے, قاعدے کے اعتبار سے تو نہیں ہوتا ہے, کیونکہ مقلد عالم خود لا علمی کا عذر پیش کر رہا ہے تقلید کے لیے. تو لا علمی جب آپ کے پاس ہے تو آپ عالم کیسے ہوئے؟ تو یہ خود یعنی تضاد بیانی ہے, یہ اپنا انکار آپ ہے. بہرحال تو اتنی چیزیں میں سمجھتا ہوں کافی ہے اس سلسلے میں. اور مزید کوئی سوال ہے اس میں جو واقعی سے مطابق رکھتا ہو؟ ورنہ ایسا سوال نہیں کہ دنیا کے دو چاند کیوں نہیں, وہ آپ گھر پہ جا کے کسی سے پوچھیں. کسی کا کوئی سوال ہے؟ جواب ہے ویسے بغیر علم کے فتویٰ کیسے دیں گے؟ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے جب علم ایسا نہیں ہوتا ہے, ان کے پاس علم نہیں ہوگا وہ اپنی رائے سے فتویٰ دیں گے. اسی لیے ایک روایت جو بخاری کی ہے کہ فَيُفْتُونَ بِرَأِيهِمْ, وہ اپنی رائے سے فیصلہ دیں گے اپنی عقل سے. میری عقل میں تو آتا گیا ایسا ہے شاید یہ صحیح ہے, مجھ کو تو یہ ٹھیک لگ رہا ہے. تو یہ کیا ہوا؟ بغیر علم کے وہ فتویٰ دیں گے, چونکہ لوگ ان کو مانیں گے بھائی اس کی بات صحیح ہوتی ہے. تو پوچھنے والا دلیل پوچھے گا نہیں, وہ لوگ اپنی طرف سے بتائیں گے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, پنچایت میں بیٹھ کے بولیں گے کچھ بھی اس طرح سے. تو آج بھی کتنے لوگ ہوتے ہیں آپ دیکھیے گاؤں وغیرہ میں پنچایت میں بیٹھ کے آدمی فیصلہ کرتا لوگوں کے جھگڑے کا, اور شرعی معاملات میں میراث کے بھی فیصلے کر دیتا اور کئی معاملات کے نکاح کے بھی فیصلے کر دیتا ہے. تو کیسے کرتا ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں نہیں, چونکہ لوگ مان رہے ہیں اس کو, اب یہ بڑا ہے اس کی ماننا پڑتی ہے, فیصلہ کر دیا. گھر کا بڑا ہے, دادا جان ہے, سب سے عمر میں زیادہ ہے, بیٹھے سب گھر میں, کرو فیصلہ, کر دیا فیصلہ, نکاح ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ کیوں؟ نانا جان بتا رہے ٹوٹا. تو ایسا بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ گاؤں دیہات میں خاص طور سے ایسا ہوتا ہے, اور وہ زمانہ ویسا ہوگا تو اس میں ایسے ہی ہوگا, رائے سے لوگ فیصلہ کریں گے علم سے نہیں, تو خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو بغیر علم کے فیصلہ کریں گے, تو بخاری کی روایت میں ہے کہ وہ اپنی رائے سے فیصلہ کریں گے, برائیہم, اپنی رائے سے. ایک ہے نہیں دے پاتے, ایک ہے نہیں دیتے. ایک عالم اگر اس کو معلوم ہے صحیح بات کیا ہے, اگر اس کو جان کا ڈر ہے اور وہ اس خاموشی اختیار کر رہا ہے اور جواب نہیں دے رہا ہے, اس کے پاس عذر ہے. مار ڈالیں گے مجھ کو اگر بتاؤں گا ایسا ایسا ہے تو, رف الدین صحیح ہے بولوں گا تو مجھ کو میرا جنازہ نکال دیں گے, اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا. تو ایسا آدمی اگر نہیں بتاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. تو مصلحت اگر ہے ایسی صورت میں ایک آدمی اپنے تحفظ کے لیے نہیں بتاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک آدمی محض میری گردی چھین جائے گی, میری عزت کم ہو جائے گی, اور میرے پیسے رک جائیں گے, میرے ہدیے فدیے سب رک جائیں گے, اس وجہ سے اگر حق کو چھپاتا ہے تو ایسا آدمی اللہ کے ہاں مجرم ہے, ایسا آدمی اللہ کے ہاں مجرم ہے. جان کی حفاظت کی حد تک تو اللہ تعالیٰ نے کلمہ کفر کی بھی گنجائش رکھی ہے, لیکن یعنی ایک آدمی کو محض دنیا مفاد کی خاطر آدمی حق کو چھپائے یا خلاف حق بات کہے, یہ آدمی کے لیے ہلاکت والی چیز ہے, وہ کفر تک بھی جا سکتا ہے. یہاں سے کوئی پوچھ رہا تھا, اس کی حقیقت 5 گھنٹے کی ہے اور ویسے بیان کی جا چکی ہے. عید میلاد النبی کی حقیقت کیا ہے؟ عید میلاد النبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ منائے, نہ صحابہ نے منائے, نہ آپ نے منانے کے لیے کہا, نہ حکم دیا, نہ ترغیب دی. تو عید میلاد النبی کی شرعی کوئی حیثیت قبولیت کے اعتبار سے نہیں ہے, اس کی شرعی حیثیت ہے, وہ یہ حیثیت ہے کہ یہ بدعت ہے. اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ شریعت میں اس کا کیا مقام ہے؟ شریعت میں مقام ہے کہ یہ بدعت ہے, اس کے بارے میں شریعت کا یہ فیصلہ ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے. بعض برتھ ڈے کے سلسلے میں ایک صاحب جو دعوت کے میدان میں ہیں, ان کا فیصلہ, انہوں نے کہا کہ برتھ ڈے منانے کے بارے میں کوئی اس کے خلاف بات ہم نے نہیں سنی, اس کے منع کے بارے میں نہیں سنا. تو پھر فاتحہ کے بارے میں سنا آپ نے؟ فاتحہ کے بارے میں کہاں ہے؟ پھر اس طرح سے چہلم کے بارے میں سنا آپ نے؟ تو کوئی آدمی یہ آرگیومنٹ اگر استعمال کرنا شروع کرے کہ برتھ ڈے منانے کے بارے میں قرآن سنت میں منع ہم کو نہیں ملا, لہذا کوئی آدمی اس کو منا سکتا ہے, یہ کیا ہے؟ یہ علم کی کمی کی علامت ہے. یہ ایسی فیلڈ میں گفتگو کرنا ہے جو جس کی اہلیت نہیں ہے. علماء کا کام علماء کو کرنے دینا چاہیے. کوئی بھی آدمی, کوئی آدمی انجینئر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, اس فیلڈ میں آ کے فتویٰ دینا شروع کر دے, وہ فائدہ کم کرے گا نقصان زیادہ کرے گا, وہ اسی حدیث کا مصداق بن جائے گا. یہاں تک کہ جب عالم نہیں رہیں گے اس کی بجائے جب اتنا ہی کہ عالم سے نہیں پوچھا جائے گا اور ایسے آدمی سے پوچھا جائے گا جس کے پاس علم نہیں ہے, تو وہ ایسا اپنی رائے سے فیصلہ دے گا اور خود بھی گمراہ ہوگا دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا. تو برتھ ڈے منانا چاہے اپنا ہو, چاہے نانا کا ہو, یا کسی نبی کا ہو, یا کسی کا بھی ہو, یہ جائز نہیں ہے. یہ علماء نے کہا ہے کہ یہ 3ری صدی کے آس پاس فاطمیوں نے اس کو ایجاد کیا ہے, فاطمیوں نے اس کو, اس کے بعد میں پھر دوسروں نے اس کو لیا اور اس کو شروع کیا, اربل وغیرہ کے بادشاہ نے اس کو مشہور کیا اور اس کے بعد وہ سلسلہ چل پڑا. تو بہرحال اس وقت میں بھی بعض علماء نے اس کا انکار کیا تھا اور آج تک سلفی علماء اس کا انکار کرتے آئے ہیں. اس میں خرافات جو ہوتی ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں. آج مغرب کی نماز میں آ رہا تھا, دیکھا سب لوگ رکے ہوئے ہیں, بھیڑ پوری, جھنڈے ونڈے لے کے. کیوں رکا ہوا ہے جلوس؟ اذان ہو رہی. تو یہاں کیوں رکے بھائی آپ لوگ؟ نبی کے نام پہ جلوس میں جا رہے ہیں, اذان ہو رہی تو سب میوزک ویوزک سب بند کر کے, ٹیپو سلطان سب کھڑے ہیں جھنڈا لے کے رکے چپ کھا. میں جب دیکھا تو مجھ کو لگا کچھ جھگڑا تو نہیں ہو گیا یہاں پہ, پوری اتنی بھیڑ جمی ہے. بعد میں یہ بات واضح ہوئی, بادل چھٹے, تو معلوم ہوا کہ جلوس والی پبلک ہے. اور ابھی بازار میں رکی ہے, آگے بھی نہیں جا رہا جلوس, تھوڑا میوزک کے ساتھ جانا چاہیے نا, چپ چاپ جلوس جاتا کہ کبھی. لیکن اذان ہو رہی تو میوزک چالو کر سکتے نہیں, تو تھوڑا رک جاؤ, ایک قدم بھی بغیر میوزک کے نہیں جانا چاہیے. تو اذان ہو رہی رکے, پھر اس کے بعد جلوس آگے گئے. کون سا طریقہ, آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ مسجد میں؟ سب ادب سے بعد نبی کا جلوس ہے بھائی, ادب سے نکالنا چاہیے. نماز کے لیے اذان ہو رہی, مسجد کا فاصلہ کتنا ہے؟ مشکل سے 100 قدم. اذان صاحب سن رہے, کس کو بلا رہے کیا معلوم, ایسے سن رہے اذان کو, ایسے سن رہے جیسے کیا ہو رہا ہے, ایک ایک ورڈ سن رہے اس کا. ارے بوڑھے ہوئے, حیا علی الصلاح, ابھی آ حیا علی الصلاح, آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. اس کو کیا معلوم حیا کا مطلب کیا ہے, صلاح کا مطلب کیا ہے؟ وہ تو وہی بول رہا ہے نبی نہیں چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے, نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کیا ہے, کتنی افسوس کی چیز ہے, کتنا برا منظر ہے. وہ امت کھڑی ہے انتظار میں کہ اذان ختم ہو اور اپنا کاروبار شروع ہو واپس سے, بہت افسوس کی چیز ہے. بہرحال الجہل یخلق العجیب, جہالت عجیب و غریب چیزیں پیدا کرتی ہے. دیکھیے دو سوالات اس میں ہیں. سوال نمبر ایک, ٹھیک ہے آپ عید میلاد النبی میں غلط کام مت کیجئے, لیکن اس دن کو نیکیوں سے بھر دیجئے, نبی کی محبت میں, نبی کی تعظیم میں, اس دن کی خوشی میں. کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اپنی طرف سے ہم کسی وقت یا کسی دن کو عبادات کے لیے خاص کریں, اس کی کیا دلیل ہے؟ اگر واقعی یہ دن ایسا, دیکھیے یا تو یہ دن ایسا کرنے کا ہے یا نہیں ہے, عام دنوں کی طرح دن ہے. یہ فیصلہ ہمارا دل کرے گا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کریں گے, کیونکہ یہ دن تاریخ میں پہلی بار ہماری زندگی میں نہیں آ رہا, ہر سال آتا ہے. صحابہ کے دور میں بھی آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آیا. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہے کہ آج میری پیدائش کا دن ہے لہذا آج تم خوب عبادت کرو؟ کیا آپ نے ایسا کہا؟ نہیں کہا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو عبادات اور نیکیوں کے لیے خاص کرنے کی ترغیب نہیں دی, نہ اس کا حکم دیا, نہ اس کو خود کیا, نہ صحابہ نے اس کو کیا. تو اگر یہ دن اس طرح کی نیکیوں کے لیے خاص ہوتا کہ آج ایسا ہے اس لیے ایسا کرو, صدقہ, خیرات, ذکر, تسبیح, تلاوت اور نماز, نوافل, اچھا نہ دھو کے سرما اور میں لگا کے اتر بتر لگا کے ایک دم پیارا, ایسا کچھ اگر آج کا دن ہے تو یہ کہاں سے شروع ہونا چاہیے؟ 2012 سے 12 کب سے ہونا چاہیے؟ صحابہ کے دور سے ہونا چاہیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہونا چاہیے. لیکن کیا وجہ ہے کہ ان کو اس دن کا امپورٹنس سمجھ میں نہیں آ رہا؟ یا تو واقعی یہ ہے نہیں ایسا کرنے کا دن, یا پھر ان کو اس کی عظمت نہیں تھی. اب جو جواب آدمی چاہے اس میں سے انتخاب کر لے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کے نزدیک یہ دن منانے کا نہیں تھا. اب اگر کوئی آدمی کہتا ہو منائے ہوں گے, آپ کو کیا معلوم, آپ تھے کہ وہاں؟ تو ہم بولیں گے صحیح ہے, ہم بھی نہیں تھے. تو منع کیے ہوں گے, تم بھی تھے کہ وہاں پہ؟ تم تھے وہاں پہ, منع کیے ہوں گے انہوں نے, منانا نہیں ایسا بولے ہوں گے انہوں نے, ایسا بھی بول سکتا کوئی آدمی, سزا بھی دیے ہوں گے منانے والے کو, ہے کہ نہیں؟ تو کچھ بھی بول سکتا, قتل بھی کیے ہوں گے منانے والے, کچھ بھی بول سکتا آدمی. پھر ایسا ہو سکتا ہے پہ اگر ہوتا تو پھر آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے, تو ہے, نہیں ہے تو نہیں ہے. تو بہرحال یعنی ایک تو یہ بات ہے. دوسرا سوال یہ کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش, ان کا جنت میں داخلہ, جنت سے نکلنا اور قیامت کا دن, اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اسی دن ہوئی ہیں لہذا خوشی منانا چاہیے اس دن کی, جیسے عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر کیا کیا, بطور شکر عاشورہ کا دن منایا, کیسا روزہ رکھے, تو ہم بھی کیوں نہیں کریں؟ پھر جواب وہی ہے کہ بھائی یہ جب ہم کو سمجھ میں آ رہا جو کہ مقلد ہے, تو جو علماء تھے صحابہ ان کو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو علم ہی تھا, حضرت عمر کو علم ہی تھا, حضرت عثمان کو علم تھا, حضرت علی کو علم ہی تھا, اتنے بڑے بڑے صحابہ عبداللہ بن مسعود اور اتنے چاروں امام, تو آپ دیکھیں کہ یہ جلوس نکالتے تھے, اس دن کو مناتے تھے. تو جو صحابہ سے ہم کو نہیں ملتا ہے, صحابہ نے اس کو جب ایسا نہیں منایا, ان کو یہ حدیث نہیں معلوم پڑی آدم علیہ السلام کی, ان کو حدیث نہیں معلوم تھی موسیٰ علیہ السلام کی, جب انہوں نے یہ نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ یہ دین نہیں ہے, ان حدیثوں کا یہ تقاضا نہیں ہے. تو ہم اپنے فہم پر ان کے فہم کو ترجیح دیتے ہیں, لہذا یہ صحیح نہیں ہے. اجماع تو توحید کی بعض باتوں پر بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول کرتا ہے تو پوری امت اس پر جمع نہیں ہے, اگرچہ محدثین اور یعنی جو اہل علم ہے فقہا یا اسی طرح سے آپ کہو جو مجتہدین ہیں وہ تو جمع ہیں, اس میں اہل السنہ والجماعہ کا متفقہ عقیدہ ہے. لیکن اگر یہ دیکھیں گے ہم کہ کیا سب ان کو مانتے ہیں تو ضروری نہیں ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دونوں کا لفظ الگ ہوتا ہے, بات ایک ہی ہوتی ہے, جیسے کوئی کسی کو صدوق کہہ رہا ہے, کوئی لا بأس بھی کہہ رہا ہے, تو محدثین کی اصطلاحات اپنی اپنی ہوتی ہیں لیکن مقصود سب کا ایک ہوتا ہے. کوئی آدمی کہے ٹھیک ہے, کوئی کہے اچھا ہے, کوئی کہے حرج نہیں, کوئی کہے چلتا ہے, تو اب الفاظ کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے کے سلسلے میں الگ الگ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن مقصود سب کا کیا ہوتا ہے ان الفاظ سے, وہ اپنی کتاب میں بتا دیتے ہیں کہ میں جس کے بارے میں کہوں ایسا اس کا مطلب یہ پکڑنا. جیسے ابن حجر کہتے ہیں کہ جس کو میں مقبول کہوں, جس راوی کو, تو وہ مقبول ہے. مقبول کا مطلب کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں؟ قبول کرو اس کو, یا وہ قبول کیا لوگوں نے اس کو. ابن حجر کے نزدیک مقبول کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے. مقبول راوی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے سپورٹ میں اگر حدیث ملتی ہے تو وہ مقبول ہے, نہیں تو نرم ہے حدیث میں. اب یہ انہوں نے کہاں کہا ہے؟ تقریب التہذیب کے مقدمے میں کہا ہے. تو محدثین کی اپنی اصطلاح ہوتی ہے, کوئی کسی حدیث کو جید کہتا ہے, کوئی کسی حدیث کو قوی کہتا ہے, کوئی اصطلاحات میں کسی حدیث کو یعنی عزیز کہتا ہے, کوئی کچھ اور کہتا ہے, کوئی منقطع کہتا ہے, کوئی مرسل کہتا ہے. تو اس طرح سے الفاظ میں بعض اوقات محدثین میں فرق ہوتا ہے, لیکن سب کے نزدیک حدیث کا, حدیث کی سند کا متصل ہونا ضروری ہے. سب کے نزدیک حدیث کے راویوں کا حافظہ اچھا ہونا ضروری ہے. سب کے نزدیک حدیث کے راویوں کا قابل اعتماد کردار کے اعتبار سے ہونا ضروری ہے. تو یہ جو بنیادی تین چیزیں ہیں, سند, راوی, حافظے کے اعتبار سے, تقویٰ کے اعتبار سے, یہ سب کے نزدیک متفق ہے. پھر الفاظ میں اصطلاحات سب کی فرق اس میں ہو سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اولو الامر جو اللہ نے کہا ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم, اولو الامر میں دو لوگ آئیں گے, ایک آئیں گے جو مسلمانوں کے امیر وغیرہ ہوتے ہیں, امیر المؤمنین, گورنر, یا اسی طرح سے جو سفر کا امیر ہے وہ بھی, تو یہ بھی جو ہیں یہ اولو الامر میں آتے ہیں, جن کو اختیار دیا گیا ہے حکم دینے کا. اور دوسرے آتے ہیں علماء, کہ کوئی عالم ہے وہ لوگوں کو فیصلہ دیتا ہے, قاضی لوگوں پر فیصلہ نافذ کرتا ہے, تو یہ بھی اولو الامر میں آتے ہیں. ہاں اگر ان کی بات کتاب و سنت سے ٹکرائے, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ, تو جب ان کی باتیں آپس میں ٹکرا جائیں تو وہ اپنی حیثیت قبولیت کے اعتبار سے کھو دیتے ہیں, اور اسی طرح سے کتاب و سنت سے ان کی بات ٹکرائے تو وہ بات بھی حجت نہیں ہوتی ہے. جیسے کوئی حاکم مسلمانوں کا ہے, وہ اگر قانون نافذ کرتا ہے کہ جو آدمی ٹریفک کا سگنل توڑے گا اس سے 100 روپے جرمانہ لیا جائے گا. یہ مسلمانوں کا امیر اسلامی حکومت میں فیصلہ کرتا ہے. تو کیا ماننا پڑے گا کہ نہیں؟ کیونکہ قرآن و سنت کے خلاف ہے یہ نہیں ہے. لیکن یہ فیصلہ کیا ہے؟ سزا ہے, تعزیر ہے اس آدمی کے لیے جو ایک چیز کو توڑے. تو اس طرح سے کر سکتا ہے, وہ ماننا پڑے گا. کوئی نہیں بول سکتا کہ کدھر ہے قرآن میں 100 روپے. 100 روپے ہی نہیں قرآن میں. تو ٹریفک کہاں ہے؟ ٹریفک سگنل تھا کہ اس زمانے میں؟ تو اسلامی حکومت میں اگر ٹریفک سگنل کوئی بناتا ہے کہ ہر چوراہے پر چوک میں اس طرح سے ٹریفک سگنل بناؤ, تو کوئی آدمی بولے گا یہ ایسا کرنا غلط ہے؟ نہیں, کیونکہ یہ لوگوں کی مصلحت کے لیے ہے. یہ دین نہیں ہے, کیا ہے؟ دنیا ہے. اب اس میں اگر اس کا خلاف ورزی کرتا ہے اس کے حکم کی, اس پہ جرمانہ لیتے ہیں, تو وہ نہیں بول سکتا ہے کہ یہ غلط ہے, کیونکہ حاکم نے حکم دیا ہے. مقاصد شریعت یہ ایک الگ چیز ہے کہ شریعت کی کیا مقاصد ہے, لمبا معاملہ ہے. اس کو مختصر نہیں, ہم کو تفصیل سے لیں گے انشاءاللہ. قواعد شریعت, مقاصد شریعت وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں ہیں. یہ وہ حدیث نہیں ہے, دو حدیثیں الگ ہیں. ایک حدیث ہے من تشبہ بقوم فہو منہم. یہ حدیث جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ ہے المرء مع من احب, المرء مع من احب, کہ آدمی اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے اس کو محبت ہو. تو اسی لیے انس بن مالک کہتے ہیں کہ اس حدیث کے بعد صحابہ کو بہت خوشی ہوئی. کیوں؟ کہتے ہیں کہ میں اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں, حضرت ابوبکر صدیق سے محبت کرتا ہوں, حضرت عمر سے محبت کرتا ہوں, حالانکہ میں ان جیسے عمل نہیں کر سکتا ہوں, لیکن میں ان سے محبت کرتا ہوں, لہٰذا امید کرتا ہوں کہ میں بھی ان کے ساتھ رہوں گا آخرت میں. تو المرء مع من احب کا مطلب ہے آدمی اس کے ساتھ ہوتا ہے یا ہوگا جس سے اس کو محبت ہے. کوئی کچھ کھلا رہا ہے تو کھا سکتے ہیں کیا؟ دیکھنا چاہیے کیا کھلا رہا ہے اور کیوں کھلا رہا ہے. کوئی کھلا رہا ہے کھا اور ہماری فائل آگے بھیجو تو نہیں کھانا چاہیے. کیوں؟ یہ کیا ہے؟ رشوت ہے. کوئی کھلا رہا ہے غیر اللہ کے نام کی چیز ذبح کی ہوئی, کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے ہیں. کوئی کھلا رہا ہے ایسی چیز جو شریعت میں کھانا جائز نہیں ہے, کسی کا لوٹا ہوا مال چھین کے دیا. جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے کسی علاقے کا گنڈا ہے اور آپ وہاں کھڑے ہیں بس سٹاپ پہ, کسی آدمی کو بلا ادھر آ, کوئی پھل والا ہے مار پیٹ کے اس سے چھینا, لائے ادھر چل بھاگے یہاں سے, کھاؤ مولانا صاحب آپ بھوک لگی ہوگی آپ, ارے بابا کہاں سے کھلا رہا ہے, مال غنیمت بول کے کھا سکتے اس کو. تو کوئی کچھ کھلا رہا ہے ہم کو, اگر تو کھلائی جانے والی چیز صحیح ہے یا غلط, حلال ہے یا حرام, دیکھنا چاہیے اور اس کے بعد ہی اس کو کھانا چاہیے. ایسا ہی نہیں کھا سکتے ہیں کہ آیا تو اللہ دیا, نہیں بول کے چل سکتے ہیں. ایک آدمی کے پاس دونوں برتن ہیں, ایک میں صاف اور پاک پانی, ایک میں نجس ہے, اگر وہ نجس میں سے پلائے تو نہیں کھا سکتے ہیں, اور اگر وہ پاک میں سے پلائے تو پی سکتے ہیں. لیکن اگر دونوں کو ملا دے اور اتنا پانی ہو کہ 2 قلہ سے زیادہ ہو اور اس میں اس کا اثر ظاہر نہ ہو تو وہ بھی پی سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ 2 قلے کی حدیث معلوم ہے نا, اذا کان الماء قلتین فانه لم ينجس یا لم يحمل الخبث. تو اگر بہت زیادہ وہ ہے اس کے پاس حلال اور بہت تھوڑا اس میں حرام ہے, کہ بالکل جس کا کوئی شمار نہیں ہے, بہت کم ہے, تو یہ مشکوک ہو جاتا ہے, اس سے بچنا افضل ہے. لیکن اگر غالب اس کے پاس حلال ہے تو ایسی صورت میں اگر وہ کھا لے تو گناہگار نہیں ہوگا, کیونکہ مشکوک حرام کے حکم میں نہیں آتا ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ الحلال والبین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات. ان کے بیچ میں کیا ہے؟ شبہ والی چیزیں ہیں, تو ایسی چیز سے بچنا بہتر ہوتا ہے. اگر کوئی برتھ ڈے کرتا ہے اور اس کی حلال کمائی ہے اور اگر آپ کو کیک کھلاتا ہے تو ایسی صورت میں کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے؟ دیکھیے, ایک ہے اس چیز پر حکم کہ وہ کھانا جو کھانا نہیں, دیکھیے کھانا اردو کی مصیبت ہو رہی, کھانا ایکٹیویٹی بھی ہے, کھانا چیز بھی ہے, کھانا پکا کیا اور کھانا کھانا کیا, تو ہم نے کھانا کھانا کیا, تو پہلا کھانا کیا ہے, وہ جو چیز یہ کھانا, اور وہ عمل اس کو بھی کیا بولتے ہیں, کھانا. تو برتھ ڈے کا کیک جو ہے, تو وہ جو کیک ہے اس پر حکم کیا لگے گا اور کھانے کے عمل پر حکم کیا لگے گا, اس کو کیا کرنا چاہیے, دونوں میں معاملہ بدل سکتا ہے. جیسے اس چیز پر اگر حکم لگا, چونکہ وہ غیر اللہ کے نام سے ہے نہیں اور وہ کمائی بھی حلال ہے, لہذا وہ کیک حلال ہے کہ نہیں, حلال ہے, وہ حرام ہوا نہیں, لیکن اس کا کھانا اس کے لیے صحیح ہے, گیا اور ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کیا اور نہیں چپ رہا اور کم سے کم گنگنایا دل میں, بچوں کو دیکھ کے خوش ہوا, کتنے اچھے بچے پیارے پیارے, تو اس کے لیے اس مجلس میں شریک ہونا جائز نہیں ہے, کیونکہ وہ جاہلیت کی رسم ہے. ہر جاہلیت میرے قدموں تلے ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاہلیت کی ہر رسم میرے قدموں تلے ہے, تو اس کو منانا کیسے جائز ہو سکتا ہے, اس میں شریک ہونا اس کے لیے جائز ہوگا نہیں. اور وہ کھانا کیا ہے اس کے لیے, اس کھانے کو رد کرنا اس کے لیے ضروری ہے, کیونکہ وہ کھانا, اس کھانے میں شریک ہونا اس کی تائید ہے, اس کو سپورٹ کرتا ہے, اس لیے نہیں کھانا چاہیے, اس کو نہیں کھانا چاہیے. لیکن اگر کوئی مجبور ہو جائے, جیسے فاتحہ کا کھانا ہے مثال کے طور پر, غیر اللہ کے نام کا نہیں ہے, اللہ کے نام کے فاتحہ ہیں, اور کوئی بچہ ہے گھر میں, نوجوان ہے, ابھی کم عمر ہے, زیادہ عمر نہیں ہوئی, اور باپ ڈانٹ ڈپٹ کے اس کو کہہ کھائے دانے تو گھر سے باہر نکال دوں گا تجھ کو, اگر اتنا جھگڑا ہو رہا, پھر ایک بھائی سپورٹ کر رہا ہے, ایک بھائی لڑ رہا, دونوں خون خون ہو رہے, ایسی صورت میں کیا کرے, لاؤ بابا کھاتا میں, لاؤ ہے غلط پر اب کیا کروں, ابھی تم لوگوں کو خون بچانے کے لیے کھا رہا میں, کیوں, اس لیے کہ کھانا وہ کیا ہے, حرام, اس پہ غیر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے, فاتحہ کا کھانا ہے, وہ فاتحہ کیا ہے, بدعت ہے, اس سے وہ کھانا حرام ہو جاتا کیا, نہیں ہوتا, سمجھ میں آ رہی بات. تو اگر ایسا مجبور ہو جائے, وہ غیر اللہ کے نام کا نہیں تو کھا سکتا ہے, چاہے پھر وہ کیک ہو یا وہ یعنی بریانی ہو یا جو بھی ہو, غیر اللہ کے نام کا نہیں ہے, بدعت والا کھانا ہے, مجبوری ایسی کچھ ہو, جھگڑے رشتہ داری, دیکھو کوئی ساس بہو کا معاملہ ہے, سسرال میں کہہ رہے نہیں کھائے تو طلاق دے دے اس کو, اب وہ بیچاری خواہ مخواہ کی ضد کر لے اس میں, اور شوہر انا میں آ کے اس کو کیا کر دے گا, طلاق دے دے گا. تو سمجھداری میں کوئی بہو ہے تو اگر ایسا ہے تو غیر اللہ کے نام کا, اگر نہیں ہے وہ اللہ کے نام صحیح ہے, فاتحہ ہے, ایسی کوئی بدعت کی چیز ہے, وہ اس کو کھا سکتی ہے مجبوری کی وجہ سے, اگر طاقت ہے اس میں کہے نہیں کھاتا میں, کیوں یہ غلط ہے بھائی, کہاں سے اس کو شریک کر رہے ہیں, اب یہ بھی نہیں آدمی کہے بھائی اس کا دل رکھنے کے لیے کھا لو, اس کو کل دعوت دیں گے, جب دعوت دیں گے بولیں گے کھاتے پیتے اور غلط بھی بولتے ہیں, وہ مانیں گے نہیں, تو بولیں گے کھانے کے ٹائم پہ تو آتے اور غلط بھی بولتے اور کھاتے بھی, تو وہ مذاق بنائیں گے ہماری دعوت کا, لہذا جس انسان کو مجبوری نہ ہو وہ نہیں کھائے, وہ کہے بھائی فاتحہ میں نہیں کھاتا, اس کو نہیں کھاتا, اگر وہ کہے فاتحہ کا کیا حرام ہے کیا, وہ کہے فاتحہ فرض ہے کیا, ایسا بولنے کا, اس کو ٹالنے کا, اس کو حلال و حرام پہ فرض, اس پہ فیصلہ نہیں کرنے کا, ٹھیک ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.